الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الصف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صل علی عبدک و نبیک و رسولک و حبیبک و خلیلک و بارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ چونکہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا جاری ہے تو اس بار جو میری یہاں آمد ہوئی کراچی اور اس مرتبہ میں کچھ کافی طویل عرصے کے بعد آیا ہوں تو میں نے مین تھیم اپنی گفتگووں کا ایک ہی رکھا ہے. برسوں فاران کلب کے زیر اہتمام ایک بڑا اجتماع تھا، بہت بڑا اجتماع تھا، اس میں طویل خطاب ہوا اور وہاں بھی میں نے عرض کر دیا تھا کہ اصل میں میرا اس وقت کا جو خطاب ہے وہ اسی کا تسلسل ہے. میں نے اس میں جو ایک نقطہ جو واضح کرنے کی کوشش کی، اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ میں اس کوشش میں کامیاب ہو جاؤں، وہ کیا ہے؟ ختم نبوت ہمارے ایمان کا جز ہے، لیکن ختم نبوت کے دو مفہوم ہیں. اردو میں بھی ہم کہتے ہیں ختم کے معنی دو ہیں، آٹا ختم ہو گیا، پیسے ختم ہو گئے، پہلے تھے اب نہیں. اس معنی میں ختم نبوت کیا ہے؟ نبوت پہلے جاری تھی، حضور پر آ کر ختم ہو گئی، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، لا نبی یا بعدی. ایک دوسرا مفہوم کیا ہے؟ طالب علم کہتا ہے میں نے اپنا کام ختم کر لیا. کیا مطلب؟ پورا کر لیا. یہ پورا کرنا جو ہے یہ ختم کا دوسرا مفہوم ہے. چنانچہ حضور پر نبوت اس معنی میں بھی ختم ہوئی کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور اس معنی میں بھی ختم ہوئی کہ آپ پر نبوت پوری ہو گئی، نبوت کی تکمیل ہو گئی، رسالت کی تکمیل ہو گئی. اب ان دونوں مفہوموں میں سے پہلا مفہوم وہ ہے جس کی بہت اہمیت قانونی طور پر ہے کہ کوئی شخص اگر حضور کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نبی مانے، جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ ضال اور مضل اور دجال اور کذاب، اور جو اسے مان لے وہ دائرہ اسلام سے خارج، کافر. یہ تو بڑا اہم فقہی قانونی مسئلہ ہے. یہی وجہ ہے کہ ختم نبوت کے اس مفہوم کو علماء کرام نے واقعتاً اس کو بیان کرنے کا حق ادا کیا. پوری پوری کتابیں اس موضوع پر موجود ہیں، خاص طور پر مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ کی کتاب. اس کا تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا حق ادا کیا جا چکا ہے کہ مجھے اس میں مزید کسی اضافے کی ضرورت نہیں. البتہ دوسرا جو پہلو ہے اس سے کوئی قانونی معاملہ متعلق نہیں، کہ نبوت کامل ہو گئی حضور پر، رسالت کامل ہو گئی حضور پر، لیکن غور کریں گے تو حضور کی فضیلت اسی میں مضمر ہے. اس معنی میں ختم نبوت واقعہ ہے، لیکن اس میں فضیلت کا کوئی سوال نہیں. ایک چیز چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی چلی آ رہی تھی، آگے ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، واقعہ ہے کہ ختم ہو گئی، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت اس میں ہے کہ ایک نبوت تکمیل اور تدریج کے مراحل طے کر کے اپنے مقام عروج کلائمیکس پر پہنچی اور پھر ختم ہو، یہ ہے فضیلت. تو یہ نقطہ بہت اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم بھی ہوئی اور نبوت اور رسالت دونوں کی تکمیل بھی ہوئی. اب اس کے مظاہر کیا ہیں، یہ میں تفصیل سے گفتگو کی تھی پرسوں، آج میں ذرا صرف اس کا آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ انبیاء کی تعداد تو بہت رہی ہے، 125,000 کے قریب آئے، رسول تو صرف 313 ہیں. چنانچہ یہ متفق علیہ بات ہے کہ ہر رسول تو لازماً نبی ہوتا ہے، ہر نبی لازماً رسول نہیں ہوتا. جس شخص کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اس کے درمیان باہمی کیا ریلیشن شپ ہے، اسے میں بیان کیا کرتا ہوں. یوں سمجھیے کہ جو میں نے اپنے ہاتھ کی پشتوں کو ملا دیا، یہ اینٹینا ہے اللہ کی طرف، یہ لینے کے لیے، اللہ سے لینے کے لیے، یہ کیچ کر رہا ہے وحی کو، ہدایت خداوندی حاصل کر، اور یہ ہے دینے کے لیے، یہ اب عوام تک پہنچانے کے لیے، یہ رسالت ہے، یہ نبوت ہے، یہ رسالت ہے. اب ان دونوں میں تکمیل کے مظاہر کیا ہیں، اس کے اعتبار سے قرآن مجید کی جو اہم ترین آیت ہے، وہ جو پہلا مفہوم ہے ختم نبوت کا، اس پر اہم ترین آیت سورہ احزاب کی ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. چنانچہ ہمیشہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو اسی آیت کا حوالہ دیا جائے گا. تکمیل نبوت و رسالت کے لیے جو اصل آیت ہے وہ تو قرآن میں تین دفعہ آئی، هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کلہ، تین دفعہ، سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف. سورہ توبہ اور صف میں اختتام بھی ہوا ولو کرہ المشرکون پر، سورہ فتح میں اختتام ذرا فرق سے ہو رہا ہے، وکفا باللہ شہیدا، لیکن مین حصہ وہی ہے، ایگزیکٹ. اب اس کے حوالے سے سمجھیے، وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزیں دے کر، الہدا، ہدایت کاملہ، قرآن حکیم، ہدل للناس، ہدل للمتقین، اور نمبر دو دین حق، سچا نظام زندگی، عدل اور قسط پر مبنی نظام زندگی، دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم بیسڈ آن جسٹس اینڈ فری فیئر پلے. دو چیزیں دے کر بھیجا. یا ایک نقطہ سمجھ لیجئے، بعض لوگ اس مغالطے میں ہیں کہ قرآن اور دین حق ایک ہی تو شے ہے، وہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر کے نیت ان کی اچھی ہوتی ہے، قرآن ہی دین حق ہے. نہیں، قرآن پر جب تک سنت رسول کا اضافہ نہیں ہوگا دین نہیں بنتا، نظام نہیں بنتا. قرآن میں کتنی دفعہ کا اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ، اب نماز کیسے قائم ہوگی، یہ نظام کہاں سے ملے گا، یہ پانچ نمازیں ہیں، یہ فجر ہے، یہ ظہر ہے، یہ عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، کیسے پتا چلے گا کہ دو رکعتیں ہیں فجر کی فرض جو ہیں اور تین ہیں مغرب، کیوں بھائی، اختلاف ہو سکتا ہے. تو اقیم الصلاۃ حکم قرآن میں، کیسے قائم کریں اس کی تفصیل حدیث میں، یہ دونوں ملیں گے تو اب نظام الصلاۃ بن جائے گا، نماز کا نظام. اسی طریقے سے اقیم الدین، دین کو قائم کرو، یہ قرآن کا حکم ہے. کیسے قائم کرو، یہ سیرت النبی سے دیکھو جیسے انہوں نے قائم کیا. تو یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس دور میں ایک تو بہت بڑا فتنہ جو ہے وہ جھوٹے نبیوں کا شروع ہوا. ایران میں بہاءاللہ آیا, محمد علی باب آیا, ہندوستان میں غلام احمد آیا. ایک دوسرا بہت بڑا فتنہ یہ آیا ہے کہ بس یہ قرآن کافی ہے, حدیث کی کوئی ضرورت نہیں, حسبنا کتاب اللہ, اور حدیث کا تو پتہ بھی نہیں سچی ہیں جھوٹی ہیں, یہ تو 200 برس بعد مرتب ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ فتنہ آج آپ کے پڑھے لکھے طبقے میں بہت گہرا اتر چکا ہے, اور یہ قرآن اور سنت کو علیحدہ کر دینا سب سے بڑا فتنہ. اس اعتبار سے اس کو بھی میں نے صرف توجہ دلا دی ہے کہ دو چیزیں دے کر بھیجا اللہ نے, ایک ہدایت, ایک دین حق. اب ان میں سمجھیے تکمیل کا مظہر کیا ہے. ہدایت تو تورات میں بھی تھی, خود قرآن کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, سورہ مائدہ میں. ہدایت انجیل میں بھی تھی, فیہ ہدی و نور, وہی موجود ہے اسی رکوع میں سورہ مائدہ. کیا فرق ہے اس میں؟ یہ انسانی ہدایت, انسان کے لیے ہدایت اور رہنمائی تدریجاً ترقی کی ہے اس نے, جیسے جیسے نوع انسانی کا ذہنی بلوغ ہوا ہے, ذہنی ترقی کی ہے, فکری ترقی کی ہے, فلسفیانہ سوچ کا ارتقاء ہوا ہے, شعور کا ارتقاء ہوا ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر سطح کے لیے ایک جیسی ہدایت تو نہیں ہوگی. اب آپ کا ایک پرائمری کا بچہ ہے, آپ ڈبل پی ایچ ڈی استاد رکھ دیں, وہ پڑھائے گا کیا اسے؟ وہ پڑھائے گا تو وہی کچھ نہ جو وہ پڑھ سکتا ہے. وہ ڈبل پی ایچ ڈی جو ہے وہ اپنا علم اپنے پاس رکھے گا, اس بچے کو امپارٹ تو نہیں کر سکتا. تو انسانی نوع انسانی میں ایک ارتقا ہوا تدریجن, بچپن بھی تھا, لڑکپن بھی تھا, نوجوانی بھی تھی, جوانی بھی تھی, اور پھر اس کا شعور کے بلوغ کو پہنچ جانے کا معاملہ تھا. تو ہدایت خداوندی بھی رفتہ رفتہ ترقی کرتی رہی, یہاں تک کہ آج سے 1400 برس قبل انسان کا فکری اور فلسفیانہ شعور اپنے عروج کو پہنچ گیا. یہ فلسفے کی اگر آپ کتابیں پڑھیں, تاریخ فلسفہ, تو مانا جاتا ہے کہ 1200 سال ہیں انسانی تاریخ کے جو بہت اہم ہیں. 600 قبل مسیح سے لے کر 600 بعد مسیح تک جتنے مذہب آئے انہی 1200 سالوں میں آ گئے, جتنے فلسفے آئے, جتنے فلسفی پیدا ہوئے, چاہے وہ سقراط تھا, بقراط تھا, افلاطون تھا, ارسطو تھا, چاہے وہ کنفیوشس تھا, چاہے وہ بدھ تھا, چاہے وہ مہاویر تھا, کسے بادشاہ, سارے مذاہب, سارے فلسفی نظام آ چکے. اب گویا کہ انسان کا شعور بالغ ہو گیا, لہذا آخری ہدایت, اور اب یہ ہدایت کامل ہدایت ہے. اب اسی کا ایک نقطہ اس کے ساتھ جوڑیے, ایمان تو ہمارا ہے نا کہ انجیل اللہ کی کتاب تھی, لیکن محفوظ نہیں رہی, تحریف ہو گئی. تورات اللہ کی کتاب تھی, محفوظ نہیں رہی, تحریف ہو گئی. قرآن اللہ کی کتاب تھی, اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, ہم نے ہی اس الذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اگر اللہ کی حفاظت نہ ہوتی تو کیا ہم چھوڑ دیتے تحریف کیے بغیر قرآن کو؟ حضور کی تو اس طرح زبردست الفاظ ہیں, ستتبعونا سنن من کان قبلکم, تم بھی اگلوں کے راستوں کی پیروی کرو گے, یہاں تک کہ وہ اگر گوہ کے دل میں گھسے تھے تم بھی گھسو گے. اور ایک لفظ میں تو الفاظ جو ہیں ایک حدیث میں بہت سخت ہیں, اگر ان میں سے کوئی بدبخت ایسا اٹھا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہو, تم میں بھی کوئی شکی اٹھے گا, تو ہم چھوڑ دیتے. ہم نے ترجموں میں تحریفیں کی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں کی ہیں، متن میں نہیں کر سکتے، اس کی حفاظت اللہ کی ہو۔ اسی کے حوالے سے ایک اور نقطہ، ذرا ایک لطیف پیرائے میں بتا رہا ہوں بات۔ تورات اور انجیل کو حق ملتا ہے کہ وہ اللہ سے فریاد کریں، شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتاب ہیں، قرآن بھی تیری کتاب، اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، ہمارا کیوں نہیں لیا؟ ہم سے یہ سوتیلی بیٹیوں والا سلوک کیوں کیا؟ بات معقول ہے کہ نہیں؟ جواب کیا ہے بھائی؟ ابھی تو ہدایت کا سلسلہ جاری تھا، ہدایت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ تو عبوری دور کے لیے، انٹرم پیریڈ کے لیے کچھ احکام دے دیے تھے ہم نے، دی ٹین کمانڈمنٹس، احکام عشرہ، تورات کے مشہور۔ اب دیکھیے، ایک ہوتا ہے حکم دینا، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ تو آپ بچے کو بھی کہیں گے تو وہ سمجھ جائے گا، لیکن آپ سمجھانا تھا یہ کیوں کرنا ضروری ہے اور یہ کیوں نہیں کرنا ضروری ہے۔ اب یہ تو کسی بچے کے سمجھ آنے سے مشکل ہے، اس کے لیے ذہن کا میچور ہونا ضروری ہے، لہذا ان کتابوں کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی۔ اب جب الہدا آ گئی، جو ٹوٹل اٹرنل کمپلیٹ گائیڈنس ہے، اب اس کی حفاظت ذمہ اللہ نے لیا، پہلی بات۔ دوسری چیز آپ کو کیا دی گئی؟ دین حق۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ دین تو تمام نبیوں کا ایک ہی رہا ہے، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے بھی ہم نے وہی دین مقرر کیا ہے جس کی وصیت کی تھی نوح کو، جس کی وحی کی ہے نبی آپ کی جانب، اور جس کی وصیت کی تھی ابراہیم کو، موسیٰ کو، عیسیٰ کو، لیکن یہ دین کامل ہوا ہے محمد رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اکمال اور اتمام، یہ بہت اہم الفاظ ہیں، پورا کر دینا کسی چیز کی، تکمیل کر دینا، یہ حضور کی سیرت کے ساتھ بہت اہم ہے یہ دو الفاظ۔ ابھی جو آیتیں آپ نے سنی، میں نے بھی پڑھی ہے، واللہ متم نورہی ولو کرہ الکافرون۔ اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ اور یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ میں بھی، وَيَابَ اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کو ہرگز منظور نہیں ہے مگر یہ کہ وہ اپنے نور کا اتمام کرے گا۔ وہ نور کیا ہے؟ ہدایت۔ نور سے تو راستہ ملتا ہے نا۔ یہاں بھی ایک نقطہ جان لیجئے، عام آدمی سمجھتا ہے نا، اولاد بھی ایک نعمت ہے، دولت بھی نعمت ہے، صحت بھی نعمت ہے، ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک کہ نعمت ہدایت ساتھ موجود نہ ہو۔ بڑی اچھی صحت دی ہے، ہدایت سے خالی ہے، بدماشیاں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں؟ تو وہ صحت اس کے لیے عذاب ہے، وہ تو زحمت ہے، رحمت کہاں ہوئی؟ ہدایت کے ساتھ جڑ جائے، رحمت ہے۔ دولت رحمت نہیں ہے، ہاں ہدایت ہے اور دولت ہے، نعمت ہے۔ آپ اسے ادائے حقوق میں صرف کریں گے، خلق خدا کی خدمت کے لیے لگائیں گے، اللہ کے دین کی اشاعت میں، نشر و اشاعت میں، اس کی اقامت کی جد و جہد میں لگائیں گے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو اس سے آپ گناہ پر گناہ اور کرتے چلے جائیں گے۔ اولاد نعمت نہیں ہے اگر ہدایت نہ ہو، لہذا اسی لیے نعمت ہدایت ہے، اتمام ہدایہ، اتمام نور۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب دین کا، میں نے کہا دین کامل ہوا محمد رسول اللہ پر، یہ کیوں پہلے دن سے کیوں نہیں ہو گیا؟ یہاں بھی آپ کو دیکھنا ہوگا، نوع انسانی کا ایک ارتقاء ہوا ہے، ایک فکری شعوری فلسفیانہ ارتقاء ہے، ایک تمدنی ارتقاء ہے۔ کئی ہزار سال پہلے ہمارے آبا و اجداد غاروں میں رہتے تھے نا، نہ کوئی سڑک، نہ کوئی بجلی، نہ کوئی پانی، کچھ بھی نہیں، کسی کا انتظام نہیں، کوئی نظام نہیں تھا سرے سے. وہ اپنے غار کا مالک ہے، آئی ایم دی مونار کا فال آئی سروے، ہر ایک اپنے غار کا مالک ہے. اللہ اللہ خسر. پھر اگلا قدم آیا، ایک قبیلے کی شکل میں رہنا شروع کیا، اب ایک نظام آ گیا. اور نوٹ کیجئے، جیسے جیسے نظام آتا ہے جبر بڑھ جاتا ہے. آپ اس قبیلے کے آدمی ہیں، آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی، آپ کو اپنے قبیلے کے سردار کی فرما برداری کرنی پڑے گی، چاہے آپ کو پسند ہو چاہے نہ ہو. نظام آئے گا تو جبر آئے گا لازمن. اس سے اگلا سٹیپ کیا ہوا، کئی کئی قبیلوں نے آ کر ایک جگہ رہنا شروع کیا. اب سٹی اسٹیٹس قائم ہوئی، شہری ریاستیں. یہاں یہ نوٹ کیجئے کہ حضور کی سیرت کے حوالے سے مکہ مکرمہ ایک قبیلے کا شہر تھا. وہ سوشل ایولیوشن کی پچھلی سٹیج پر تھا، مدینہ اگلی سٹیج پر تھا. پانچ قبیلے رہتے تھے، دو اصل عرب تھے، اصل خزرج، اور تین یہودی. اب ظاہر بات ہے جہاں پانچ قبیلے رہیں گے، ہر قبیلہ اپنی جگہ پر ایک یونٹ ہے، ان کا سردار ہے، ان کی بات مانی جا رہی ہے. ان کے درمیان معاملہ کیسے ہوگا، کیا اصول ہوں گے؟ اب نظام کے ساتھ دستور کا تصور پیدا ہوا، یہ شوڈ بی سم کانسٹیٹیوشن، کوئی اصول طے ہونے چاہیے ہمارے ماں بہن. اسی حوالے سے نوٹ کیجئے، اوس اور خزرج میں ایک تقسیم تھی. اوس کا قبیلہ چھوٹا تھا، خزرج کا بڑا تھا. اگر کوئی اوسی کسی خزرجی کو مار دے تو تین گنا دیت دینی پڑے گی، اور اگر خزرجی کسی اوسی کو مار دے تو ایک گنا. کیوں؟ اگر خزرجی نے مارا ہے اوسی کو تو سو اونٹ، اور اوسی نے مارا ہے خزرجی کو تو تین سو اونٹ. کیوں؟ خون کھولتا ہوگا کہ نہیں؟ اوسی نوجوانوں کا خون کھولتا ہوگا کہ نہیں؟ کیا میرے خون کی قیمت اس کے خون سے ایک بڑا تین ہے؟ ماننا پڑے گا، اگر یہاں رہنا ہے تو یہ یہاں کا قانون ہے. اب تو یہ سٹی اسٹیٹس آئی، تو آج جبر اور بڑھ گیا. اس سے اگلے اسٹیج کیا تھی، امپائرز، سلطنت روما، سلطنت ایران. اور اب جو ہے، جو جبر کے ساتھ ظلم آیا، خون پسینہ ایک کرے کسان آری، ایک کرے جاگیردار اور بادشاہ. محنت اس نے کی، ہل اس نے چلایا، بیج اس نے ڈالا، فصل اس نے کاٹی، آ کر جاگیردار لے گیا، جا کر لائنز شیئر لے گیا. اس ہاری کے پاس تو اپنے بچوں کے لیے دانے تک نہ رہے، بمشکل کر دیے دانے پورے. ہاری کا بچہ جو ہے اس کے لیے تعلیم نہیں ہے، اور اس زمیندار کا بچہ وہ امریکہ میں پڑھتا ہے، انگلینڈ میں پڑھتا ہے. یہ ظلم اب شروع ہوا. جور الملوک اسے کہا ایک حدیث کے اندر، میں بعد میں آپ کو سناؤں گا اگر مجھے یاد رہی، بادشاہوں کا جبر اور جور. ایک بیٹھا ہوا کوئی شخص جو ہے کرگے پر بیٹھا ہوا کھدر بن رہا ہے، یہی تھا نا، ٹیکسٹائل ملے تو نہیں تھی، اسے ٹیکس لیا جائے گا. ٹیکس دو میں کس بات کا، اور اگر نہیں دو گے تو ہم نے فوج تیار کر رکھی ہے تمہاری سر کو بھی کرنے کے لیے، ذرا کہیں کوئی کسان بغاوت کر دے تو سر کو بھی ہو جائے گی، فوج کھڑی ہے. اب وہ نظام اس شکل کو پہنچ گیا کہ ایک عادلانہ نظام جس کے اندر عدل، یہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہے. یہ نقطہ خدا کے لیے سمجھ لیجئے، اخلاقی تعلیمات میں ظاہر بات ہے کہ حضور سے آنے سے پہلے بھی کوئی کمی نہیں تھی. کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اخلاقیات میں کوئی کمی ہے؟
محمد کی اصل فضیلت کیا ہے؟
انہیں نظام دیا ہے، عادلانہ نظام، منصفانہ نظام، دولت کی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن، منصفانہ تقسیم ہو. والارض وضعها للانام، یہ زمین ہم نے انسانوں کے لیے پیدا کی ہے، یہ جو کچھ اگاتی ہے اس کی تقسیم صحیح ہونی چاہیے. یہ ہے وہ دور جب کہ حضور کو بھیج دیا گیا. آپ کو معلوم ہے اس کے بعد تو سٹیٹ کا کانسیپٹ آیا. اس وقت تو امپیریلزم جو ہے ریاست ملوکیت تھی نا، پر سٹیٹ. اور آج کی سٹیٹ جو ہے اس کا اختیار اتنا ہے کہ عام شہری بالکل بے بس ہے. آپ کیا کریں گے؟ اپنے بچے کو کیا تعلیم دیں گے؟ نظام تعلیم حکومت طے کرے گی. آپ کون ہوتے ہیں؟ اپنے بچے کو آپ غار میں تو نہیں بند رکھ سکتے. اسکول میں داخل کریں گے، دین واش یور ہینڈز آف یور چائلڈ. اب وہ اس کے حوالے ہیں، وہ جو چاہیں گے بنائے گی. پورا نظام زندگی جکڑا گیا ہے نظم کے اندر. تو آج کے انسان کی سب سے بڑی ضرورت ایک عادلانہ، منصفانہ، مبنی بر انصاف اور عدل اور قسط نظام ہے. اب وہ نظام ہے جو دیا گیا محمد رسول اللہ کو، دین الحق، اور اس کی تکمیل کا اعلان کیا گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اب آئیے، یہ تو ہوا لینے والی بات. جو نیت تو دو چیزیں لی اللہ سے، الہدا، دین حق. اب دینے والی بات میں جو ایک خاص پہلو ہے وہ اس آیت میں نہیں ہے، قرآن مجید میں پانچ مقامات پر اور ہے. آپ پر رسالت کی تکمیل کا پہلا مظہر یہ ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے رسول بنا کے بھیجے گئے. آپ سے پہلے صرف اپنی اپنی قوموں کی طرف. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، قوم مدین کی طرف شعیب. وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، قوم عاد کی طرف حضرت ہود. وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، یہی ہے نا. لیکن حضور کو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے نبی، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر. ایک آیت کا بھی ہماری سیرت کی تقریروں میں بہت ذکر ہوتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، تمام جہان والوں کے لیے رحمت. رحمت کیا ہے؟ ہدایت. تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت لے کر آئے ہیں محمد. اور آپ سے کہا گیا، کہہ دیجئے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے لوگو جان لو میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف، سب کی طرف. اور ایک خطبہ جو حضور کا بالکل آغاز کا تھا، وہ میری معلومات کی حد تک ہمارے اہل سنت کی جو مجموعے ہیں احادیث کے، وہ جہاں تک میں جانتا ہوں نہیں ہے موجود. لیکن اہل تشیع کے ہاں ایک بڑی جو اہم کتاب ان کی ہے، نہج البلاغہ، حضرت علی کے خطوط، حضرت علی کے خطبے اس پر ہے. اس میں ایک خطبہ حضور کا بھی دیا ہے، انتہائی جامع، انتہائی مختصر. جب حضور کو حکم ہوا انزل عشیرتک الاقربین، اے نبی آپ اپنے قرابت داروں کو خبردار کیجئے. اب دیکھیے کیا کیا آپ نے، موسٹ ماڈرن طریقہ اختیار کیا. آج کے حوالے سے بھی میں کہہ رہا ہوں موسٹ ماڈرن. تمام بنو ہاشم کو بلایا کھانے پر، دعوت دی. جب کھانا کھا چکے کھڑے ہوئے اپنی دعوت پیش کرنے کے لیے، اس میں ابو لہب بھی تھا اور بھی تھے، شور مچایا، ہوٹنگ کی، سیٹیاں بجائی، نہیں سنی بات، چلے گئے. لیکن حضور بددل ہونے والے تو نہیں تھے نا. کچھ دن کا بیچ دے کر آپ نے دوبارہ علی سے کہا رضی اللہ عنہ، علی ذرا تیار کرو کھانا ایک اور. پھر کھانا کھایا. اب جب کھڑے ہوئے حضور، تو میں کہا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شرم آ گئی کہ دو دفعہ کھانا کھا لیا ہے، تو سن تو لو. ماننا نہ ماننا تو اپنے اختیار میں ہے نا، سن تو لو. وہ خطبہ ہے، میری یہ کتاب ہے دعوت الی اللہ، چھوٹا سا پیمفلٹ ہے، اس میں یہ خطبہ میں نے دیا ہے. بہت پرانی کتاب ہے، پتہ نہیں اب ہے بھی کہ نہیں ہمارے مکتبوں پر. چند جملے، ان الرائد لا یکذب اہلہ. دیکھو کسی قافلے کا سردار اسے دھوکہ نہیں دیا کرتا. اب یہ اشارہ ہو رہا میں قافلہ انسانیت کا راہبر اور رہنما ہو کر آیا ہوں, میں نہیں دھوکہ دوں گا. ان رائدہ لا یکذب اہلہ واللہ لو کذبت الناس جمیعا ما کذبتکم, خدا کی قسم اگر میں تمام نوع انسانی سے جھوٹ بول سکتا تب بھی تم سے تو کبھی نہ بولتا. یو آر مائی کتھن کن واللہ لو غررت الناس جمیعا ما غررتکم, خدا کی قسم اگر پوری نوع انسانی کو دھوکہ دے سکتا تو تمہیں تو کبھی نہ دیتا. اب اس کے بعد دعوت آئی واللہ الذی لا الہ الا ہو, توحید آ گئی نا اتنے سے جملے کے اندر, قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں. انی لرسول اللہ الیکم خاصتن والی الناس کافتن, یہ ڈے ون میں بھی حضور کے سامنے واضح تھی بات کہ میں صرف عرب کے لیے نہیں آیا ہوں, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف خاص طور پر اور پوری نوع انسانی کی طرف عام طور پر. تو تکمیل رسالت کا یہ پہلو ہوا, وہ دو تکمیل نبوت کے پہلو تھے, اتمام ہدایت اتمام دین حق, تکمیل دین حق. تکمیل رسالت کا پہلا پہلو کیا ہوا؟ عالمی آفاقی نبوت. یہاں بھی آپ نوٹ کر لیں ایک نقطہ بہت عمدہ ہے, حضرت مسیح علیہ السلام کا 600 برس, وہ جو 1200 برس میں نے گنوائے تھے ان کے سینٹر میں حضرت مسیح ہیں. 600 قبل مسیح سے 600 بعد مسیح کے, 610 میں حضور پر وحی شروع ہوئی ہے, سینٹر میں حضرت مسیح ہیں. انہوں نے بھی انجیل میں آج بھی موجود ہے, اپنے حواریوں سے کہا تھا جو ان سے الوداعی ملاقات تھی, مجھے تم لوگوں سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھیں لیکن ابھی تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے. جب وہ فارقلیت آئے گا, اب یہ فارقلیت کے ترجمہ انہوں نے جو تحریفیں کی ہیں کبھی کہیں کچھ کر دیا کہیں کچھ کر دیا, نجات دہندہ جب آئے گا یا وہ جو سچائی کی روح جب آئے گا وہ تمہیں سب کچھ بتائے گا. یہاں تو اصل میں پیشن گوئی محبت کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی تم اتنے میچیور نہیں ہو کہ آخری ہدایت جو ہے تمہیں دی جا سکے. یو ول ہیو ٹو ویٹ فار 6 centuries more, پھر وہ آخری ہدایت. اچھا, اب یہ جو رسالت کی تکمیل کا پہلا حصہ ہے اس کا تعلق بھی انسانی ارتقاء سے, مادی ارتقاء. جیسے جیسے میٹیریل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سائنس پیدا ہوئی ہے, آپ کو معلوم پہلے کیا تھا, کوئی چیز ادھر سے ادھر کر دیے تو کسی تختے کے اوپر رکھ کے پورے تختے کو دھکا دو تبھی ہوگا نا, اور وہ فرکشن جو ہے زمین کے ساتھ. اس کے بعد پہیہ ایجاد ہو گیا, پہیہ بڑا کام بن گیا, اب تھوڑی سی طاقت لگانے سے بڑے بوجھ کو بھی آپ کھینچ لے سکتے. ہوتے ہوتے وہ دور آیا کہ ایک انسان کی دعوت پر پورے نوع انسانی کو جمع کرنے کا امکان ہو گیا, تب بھیجے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب تکمیل رسالت کا دوسرا پہلو دیکھیے, رسالت کا بنیادی مقصد تبلیغ, پیغام پہنچا دو, پہنچا دینا. وما علی رسولنا الا البلاغ, ہمارے رسول پر بلاغ کے سوائے کوئی ذمہ داری نہیں, پہنچا دو. تکمیل کیا ہے؟ دین حق پہنچانا ہی نہیں ہے, دین حق کو قائم کر کے دکھانا ہے. ورنہ تو کہا جا سکتا ہے کہ کاغذ پر تو بڑی اچھی باتیں لگتی ہیں, ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے, یہ کوئی ہونے والی بات نہیں, دماغ خراب ہوا تمہارا, یہ تو کوئی خواب معلوم ہوتا ہے, سہانا خواب ہے. جو حضرات جانتے ہیں کچھ فلسفے سے کہ شدھ بدھ ہے وہ ان کو معلوم ہے کہ افلاطون نے, پلیٹو نے ایک کتاب لکھی تھی دی ریپبلک, اور اتنی زوردار کتاب تھی کہ آج بھی دنیا میں زندہ ہے, حالانکہ کتابیں تو ختم ہو جاتی ہیں, لیکن جو نظام اس نے دیا تھا وہ دنیا میں ایک دن کے لیے بھی قائم نہیں ہوا. اب اسے کیا کہتے ہیں؟ یہ یوٹوپیا ہے, خیال ہے, خیالی جنت ہے, خیالی پلاؤ پکایا تھا افلاطون. لیکن حضور کا مشن کیا ہوا؟ اے نبی آپ صرف مبلغ نہیں ہیں، آپ صرف داعی نہیں ہیں، آپ صرف معلم نہیں ہیں، آپ صرف مربی نہیں ہیں، آپ صرف مزکی نہیں ہیں، یہ سب کچھ ہیں اور ان سب سے بالا تر نظام کو قائم کرنے والے ہیں. یہ نظام کو قائم کرنا جو ہے اس کا نام ہے ریولوشن. نظام بادشاہت ختم کرو، جمہوریت لاؤ، اس کا نام انقلاب ہے نا. کیا ہوا تھا فرانس میں آج سے 250 قبل؟ ملوکیت ختم، جمہوریت شروع، انقلاب، لاکھوں لوگوں کا خون ہوا تھا اس میں. پچھلی صدی میں 1917 میں بولشویک ریولوشن آیا تھا، سرمایہ داری کا نظام ختم، کمیونزم کا نظام جاری. تو وہ آسان کام نہیں ہوتا. کیا ایک بات جان لیجئے، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی نظام نہ ہو. نظام تو ہے، جاگیردارانہ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، ملوکیت کا نظام ہے، آل سعود بیٹھے ہوئے ہیں، مالک ہیں عرب کے، ملوکیت. یہ جس نظام جو قائم ہوتا ہے اسی کو اس کی ریپرزنٹیشن اور ریفلیکشن حکومت میں ہوتی ہے. جاگیرداری نظام ہے، آپ کی حکومت میں جاگیرداری آئے گا، وہ کوئی بھی ہو، وہ مزاری ہو، لگاری ہو، جتوئی ہو، کوئی بھی ہو، کوئی جاگیردار. یہ تو یہ کہ کراچی میں جو ہوا چلی اور ایک جو ہے عام آدمیوں کی اور عام مڈل کلاس کی ایک تحریک چلی ہے، تو واقعہ یہ ہے کہ ایم پی ایم نے یہ کام کر کے دکھایا کہ یہاں جاگیرداری، اور شہروں میں جاگیرداری ہوتی بھی نہیں تھی. اب بھی کچھ تھوڑی بہت اگر ہوتی ہے جمہوریت تو شہروں ہی میں ہوتی ہے، لاہور وغیرہ میں. باقی آپ باہر جائیے تو لینڈ لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو مالک ہیں، ان کی اپنی جیلیں ہیں، ان میں ڈالتے ہیں، بس پتہ بھی نہیں لیتے کہ کہاں گیا ہے آدمی. اب ظاہر بات ہے کہ جس نظام کے ساتھ ان کے مفادات وابستہ ہیں وہ کبھی اس نظام کو آنچ آنے دیں گے اس پر؟ دے آر باؤنڈ ٹو ریزسٹ. دیکھیے تبلیغ میں محنت ہے، تبلیغ میں یہ بھی ہوگا جیسے کہ حضور سے کہا گیا، شاید آپ مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، شاعر شعر اچھے کہنے سیکھ گئے آپ، یہ الفاظ بھی کہے کذاب ہیں، ساحرون کذاب. لیکن انقلاب لانے کے لیے جانے دینی لازم ہے. فرق جان رہے ہیں؟ یہ کام ہمیں نظر آتا ہے صرف سیرت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم. نہ عیسیٰ کے ہاں ہے، نہ موسیٰ کے ہاں ہے، نہ ابراہیم کے ہاں. حضرت نوح، ہود اور صالح کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کام جو کیا ہے دین کو قائم کر کے دکھاؤ، نمونہ پیش کر دو. یہ نہ کہہ سکے لوگ کہ جی باتیں تو بڑی اچھی ہیں لیکن یہ صرف کاغذ کے اوپر اچھی لگتی ہیں، حقیقت کی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں. اب آپ خود سوچئے، حضور کی حدیث ہے سید القوم خادمہم، عام آدمی کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے اچھی شاعری اچھی ہے یہ، کبھی سردار بھی خادم ہوا ہے. لیکن جب حضور نے وہ نظام قائم کر دیا جس میں خلیفہ وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ایک رات وہ اپنی گشت پر ہیں، ایک جگہ سے بچوں کے رونے کی آواز آئی، پتہ کیا کیا معاملہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، بچے بھوکے ہیں. اور ماں نے کہا کہ میں نے یہ چولہے کے اوپر پانی چڑھا رکھا ہے، صرف آگ جلا رکھی ہے، میں ان کو تھپکی دے رہی ہوں کہ کھانا تیار ہو جائے گا، روتے روتے سو جائیں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں دکھا رہے. لرز ہے. جو شخص یہ کہے کہ اگر کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا دجرہ اور فرات کے کنارے تو ذمہ دار عمر ہوگا. وہ عین مدینے میں ایک گھر کے اندر یہ حال دیکھ کر کانپ گئے. گئے فوراً بیت المال سے ایک بوری آٹے کی لے کر اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ دو، اس نے کہا جی میں لے چلتا ہوں آپ کو، نہیں قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. وہ بوری اٹھا کر لائے ہیں اور آ کر وہاں کھانا تیار کروایا ہے، بچوں کو کھلایا. یہ بادشاہ کا کام ہے، یہ خادم کا کام ہے. ایک اور رات کو ایک عورت کے کرانے کی آواز آئی، تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ خاتون ہے، کوئی ہے نہیں اٹینڈ کرنے والا، اٹینڈنٹ ہے نہیں، یہ درد سے ہے، ولادت کا مرحلہ ہے. فوراً گھر گئے، اپنی اہلیہ کو لے کر آئے، انہوں نے دایا کا کام کیا، بچے کی ولادت ہو گئی تو اندر سے کہا امیر المومنین خوشخبری بیٹا ہوا ہے. یہ فرسٹ لیڈی جو ہے وہ اٹینڈ کر رہی ہے، فرسٹ لیڈی. یہ نظام قائم کر کے دکھانا، ورنہ تو اگر نہ ہوتا، یہ تو چونکہ تاریخ زیادہ پرانی ہے نہیں، کوئی 1400 برس سے تو گزرے بھائی، یہ کوئی 14,000 سال پہلے کی بات تو نہیں ہے، 5-6 ہزار سال پرانی بات تو نہیں ہے. جبکہ سورج، تاریخ کا سورج نصف النہار پر چمک رہا تھا تب یہ ہوا دنیا کے. وہ نظام یاد کیجئے، ایران کا سفیر آتا ہے مدینے میں، ادھر ادھر گھوم پھر کے دیکھتا ہے، کوئی محل وحل تو یہاں ہے نہیں، پوچھتا ہے لوگوں سے اینا ملک کم، تمہارا بادشاہ کہاں ہے؟ اسے جواب ملا لیس لنا ملک بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہمارے پاس امیر ہے، امیر المومنین ہے. وہ کہاں ہے بھائی؟ کوئی محل وحل تو ہے نہیں. بتایا گیا کہ بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے، بہت تلاش کیا نہیں ملے، اب ہمارا امیر المومنین گیا تلاش کرنے، اور وہ کسی آدمی کو لے کر کے آئیڈینٹیفائی تو کر سکے کون ہے وہ. یہ میرا اضافہ ہے اس واقعے کے اندر، یہ لفظ میرے ایڈ ہے، کسی کو ساتھ لے کر گیا ہوگا. جا کے دیکھا دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے تلاش کرتے کرتے، ایک درخت کے سائے کے اندر اپنا درہ اپنی گردن کے نیچے تکیے کے طور پر رکھ کر آرام کر رہے، وہاں کھڑے ہو کر اس نے کہا اے عمر، تم انصاف کرتے ہو تو تمہیں خوف کوئی نہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہمارے بادشاہ لوگوں کا خون پیتے ہیں، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، انہیں تو چاہیے باڈی گارڈز چاہیے، ان کے ساتھ تو دستے ہونے چاہیے، خدم و حشم ہونے چاہیے، اونچی اونچی فصیلیں ہونی چاہیے، ان کے اندر محفوظ رہیں. یہ نظام آپ سوچئے، یہ نظام تھا، یہ نظام تھا. آج مساوات 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 مساوات، تاریخ انسانی، نو انسانی 10 دفعہ پیدا ہو کر مر جائے پھر بھی وہ مثال پیدا نہیں کر سکتی. ہاں کچھ مثالیں ہیں، چھوٹی چھوٹی مثالیں ہیں، جو لائی کی بیٹی سائیکل پر جاتی تھی اسکول کالج، جس نے بھی سوچا یہ کارن بھی بات باقی ہے. صدر ناصر کی بیٹی بھی اسی طرح سائیکل پر جاتی تھی، تو ایک ویلیو ہے. لیکن میں مثال جو دے رہا ہوں ذرا اس پر سوچیے. شام پر میں جو جہاد ہو رہا تھا، قتال ہو رہا تھا، وہاں کے کمانڈر ان چیف ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، امین ھذہ الامہ بقول حضور کے، انہوں نے کہا کہ آپ آئیے یہاں تو یہ شہر بغیر جنگ کے فتح ہو جائے گا. شہر یروشلم جو ہے وہ بہت، اس کی فصیلیں اونچی مضبوط، اندر پانی بھی وافر، اندر راشن بھی بہت، تو عیسائیوں کا قبضہ تھا اس وقت، تو ان کے کوئی پادریوں وغیرہ نے آ کر کہا فصیل پر کہ مسلمانوں تم قیامت تک بھی یہاں پڑے رہو گے تو یہ شہر تم سے فتح نہیں ہو سکتا. ہاں ہماری کتابوں میں لکھا ہے ایک درویش بادشاہ ہوگا اس کے ہاتھوں فتح ہوگا. اب یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ، فوراً سمجھ گیا عمر ہے، وہ بیٹھا تو ہے درویش بادشاہ. تب ادھر سے ریکویسٹ گئی کہ تشریف لائیے. اب سفر دیکھیے، تقریباً 1000 میل کا، ایک اونٹ، ایک خادم ساتھ، اسی اونٹ پر راستے کا ساز و سامان، راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے، دو نہیں بیٹھ سکتے. ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم نکیل پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا ہے اور خلیفہ وقت نکیل پکڑ کر چل رہا ہے. اور کمال تب ہوا جب آخری منزل آئی، اس میں باری تھی اب غلام کے بیٹھنے کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے خدا کے لیے، امیر المومنین لوگ مجھے کیا کہیں گے، تمہیں شرم نہیں آئی، تم براجمان رہے اونٹ کے اوپر اور خلیفہ وقت پہلے چلتا ہے، آپ بیٹھ جائیں خدا کے لیے. فرمایا دوڑو دوڑو، نہیں باری تمہاری ہے، حساب تو اندھا ہوتا ہے، اس نے تو باری دی ہے، بیٹھو. اب وہ رکیل پکڑ کے چل رہے ہیں، راستے میں کیچڑ آ گیا، جوتے پکڑ کے ہاتھ میں لے لیے، اس حال میں پہنچے ہیں، شور مچا ہے. اب ابو عبیدۃ بن الجراح مسلمان آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت ذرا حلیہ تو اپنا ٹھیک کر لیجئے، یہ تو بڑا ترقی یافتہ مہذب علاقہ ہے. جواب دیا نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت اسلام کے ذریعے سے دی ہے، لباس کے ذریعے سے نہیں دی. اسی حالت میں جا کر کھڑے ہوئے، انہوں نے دیکھا ہے، کچھ ملایا ہے اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے دروازے کھول دیے، ہینڈ اوور ود آؤٹ فائٹنگ یروشلم. بہرحال یہ میں نے کچھ جھلکی آپ کو دکھائی، حریت آج کہا جاتا، آزادی. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے کہ حضور کے ماموں بھی ہیں رشتے میں، اور انہی کے بارے میں حضور نے کہا تھا تیر چلاؤ سعد، تم پر میرے ماں باپ قربان. یہ ایک ہی شخص کے لیے ہے یہ بات، غزوہ احد کے اندر. وہ فاتح مصر تھے اس لیے گورنر تھے، وہ گورنری ریوڑیوں کی طرح بڑھ کر تو تقسیم نہیں ہوئی تھی، فاتح تھے. اب انہوں نے کیا کیا، صرف ایک کام کیا، اپنے گھر کے باہر ایک ریوڑی بنا دی، ایک دربان کھڑا کر دیا. آخر آدمی کے اپنے پرائیویٹ معاملات بھی ہوتے ہیں، کچھ اسے پرائیویسی بھی درکار ہوتی ہے. پرچہ نویس، حضرت عمر کا نظام تھا بڑا پرچہ نویسی کا، پرچہ نویس نے پرچہ بھیج دیا کہ سعد نے گھر کے باہر جو ہے وہ ایک دیوڑی بنا کر دربان کھڑا کر دیا. اب حضرت عمر کا فرمان جاتا ہے، اور فرمان لے کر جو جاتا ہے اسے کیا حکم ہے، جاتے ہی پہلے اس دیوڑی کو آگ لگا دینا اور پھر میرا یہ خط دینا سعد کو. اور اس خط میں پھر کیا لکھا تھا، اے سعد، لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا، یہ تم نے اپنا غلام کر کے بنا لیا لوگوں کو، تو حریت، اخوت، مساوات، عدل، انصاف، فیئر پلے اور کفالت عامہ، جو بچہ پیدا ہو گیا وظیفہ آپ کو کرو. یہ نظام قائم کیا تھا، دیا تھا اللہ نے، قائم کیا تھا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور کی عظمت کا سب سے بڑا نشان. اب تیسری بات، رسالت کے ضمن میں تیسری بات، یہ بات میں ذرا جھجکتا ہوں کہتے ہوئے، اس لیے کہ کہیں کوئی غلط مفہوم نہ لے لیا جائے. اتنا عظیم کارنامہ جو حضور نے کیا 23 برس کے اندر، اس میں معجزات کا عمل دخل نہ ہونے کے برابر تھا. حضور کے حسی معجزات تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے. حسی معجزہ وہ جو آنکھ سے دیکھا جائے، یہ لاٹھی سانپ بن گئی، آنکھ نے دیکھ لیا، یہ ہاتھ جو ہے چمکتا ہوا سورج کے مانند ہو گیا، آنکھ نے دیکھ لیا. ہاں شق قمر کا معاملہ ہے، لیکن اسے معجزہ اس لیے نہیں کہتے کہ وہ لوگوں کے مطالبے پر نہیں تھا اور دعوے کے ساتھ نہیں تھا. بہرحال آپ کا اصل معجزہ قرآن ہے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کینیا ساتھ آیا. لیکن جو بات میں کہہ رہا چاہوں، جو اسٹرگل کی ہے حضور نے اور آپ کے صحابہ نے، محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہ اسٹرگل ایک جماعتی اسٹرگل تھی، اللہ کے رسول محمد اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے. کیا ساتھیوں کے بغیر یہ انقلاب آ سکتا تھا؟ کہنے والے کہہ دیں کہ صرف تین چار ہی تھے مومن، باقی تو سب جو منافق تھے یا صرف مسلمان تھے. خدا کے بندو، عقل سے کام لو. تین چار سے کوئی انقلاب آتا ہے دنیا میں؟ حضرت موسیٰ کا جب مرحلہ آیا تھا قتال کا، 600,000 کے مجمع میں دو نکلے، دو وہ خود تھے رسول، موسیٰ اور ہارون، اور یوشع ابن نون اور کالب بن یفنہ، چار. اب چار جو ہے وہ قتال کر سکتے ہیں اللہ کے نام،